إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت اور ہر انسان کا مزاج اس طرح بنایا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم سے جو برا ہے ہم اس کی نزدیکی بن جائیں، ہم اس کی قریب بن جائیں، وہ ہمیں چاہنے لگے، وہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھنے لگے. یہ تقریباً ہر انسان کا مزاج. یہ الگ سی بات ہے کہ اب ہر انسان کی نگاہ میں بڑا کون، اس کا معیار الگ ہے. کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑے عہدیدار کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی پیسے کے اعتبار سے بڑے مالدار کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی علم کے اعتبار سے کسی کو بڑا سمجھتا ہے. بڑے سمجھنے کا معیار اگر الگ الگ ہے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کا مزاج یہ ضرور ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں جو بڑا ہے ہم اس کی قریبی اور نزدیکی اور اس کے دوست بن جائیں. اللہ پاک نے انسانوں سے خطاب فرمایا کہ میرے بندے، اگر تم مجھے بڑا سمجھتے ہو اور تیرا کلمہ پڑھ لینا یہ خود ہمیں بڑا سمجھنا ہے، اگر تم میری نزدیکی چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، نگاہ محبت چاہتے ہو، تو تم مجھے تین کام کرنے پڑیں گے. مجھے تین کام کرنا ہوگا. پہلا کام التزام اطاعت، یعنی میری اطاعت کو لازم پکڑنا. نمبر دو عوام ذکر، یعنی ہمیشہ میری یاد میں رہنا. اور نمبر تین اجتناب معاصی، یعنی گناہوں سے بچنا. یہ تین کام اگر تم نے اپنی زندگی میں کر لیا کہ میری اطاعت کو لازم پکڑ لیا، میری باتوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اگر تم پابندی کے ساتھ چلتے رہے اور مجھے ہمیشہ یاد کرتے رہے، عوام ذکر یعنی ہمیشہ میری یاد میں رہے اور گناہوں سے بچتے رہے، یہ تین صفت میرے بندے اگر تیرے اندر آ گئی تو پھر میرے نزدیکی بن جاؤ گے اور میری نگاہ محبت تیرے اوپر پڑ جائے گی. صحابہ کرام کی شان، ان حضرات کے یہاں یہ تینوں چیزیں 100% درجے پائی جاتی تھیں. التزام اطاعت بھی، عوام ذکر بھی، اور گناہوں سے بچنا بھی. آج اس مجلس میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یہ تینوں صفت کے حاصل کرنے، یہ تینوں خوبی اور تینوں باتوں کو اپنے اندر لانے کے لیے نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تدبیر کیا ہے. وہ تدبیر صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، تو محبت کے آ جانے کے بعد اب ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کو پابندی سے کرنا، دوام ذکر میں لگے رہنا اور گناہوں سے بچنا بالکل آسان. گویا اللہ کی طرف سے ولایت کے ملنے کا، اللہ کی طرف سے نگاہ محبت کے دیکھنے کا وعدہ تین چیزوں پر. مگر یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں محبت الہی اور محبت نبی کے بعد. حضرات صحابہ کی شان یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی اور ان کا دل آپ کی محبتوں سے ایسا لبریز ہو گیا تھا، یا یوں کہیے کہ ان کا دل آپ کی محبتوں سے ہر وقت چلتا کرتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ اگر کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہی جو ان کے مشاہدے کے خلاف، ان کے تجربے کے خلاف، ان کے دیکھنے کے خلاف ہوتا، پھر بھی اپنے مشاہدے، اپنے تجربے اور اپنی دیکھی ہوئیوں کو وہ ٹال دیتے اور پیارے نبی کی ہر ادا اور اس کی ہر بات پہ قربان ہو جاتے. ایک دو مثال سے میں صحابہ کرام کی شان کو واضح کروں گا. آپ کے سامنے غزوہ خندق کی تاریخ موجود ہے. سن 5 ہجری میں پورا کفار عرب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آخری جنگ ہمیں لڑنی ہے اور اسلام کا پورے طور پہ خاتمہ کر دینا ہے. چنانچہ جتنے قبائل تھے وہ تمام قبائل متحد ہو گئے. خود مدینہ منورہ کے اطراف میں جو یہود رہا کرتے تھے انہوں نے بھی ان کی پشت پناہی کی. ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 کفار مدینہ منورہ کے قریب آنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا. اس مشورے میں طے پایا کہ خندق کھودی جائے. خندق کھودتے ہوئے تقریباً 20 دن لگے اور خندق کی گہرائی 5 گز تھی اور اس کی لمبائی 12,000 ہاتھ جو 6 میل کے قریب بنتی ہے. 20 دنوں کے اندر 3,000 حضرات صحابہ نے اتنی لمبی خندق کھودی. یہاں خاص بات یہ ہے کہ ان دنوں صحابہ کرام کے سامنے دو مقابلہ تھا. ایک تو 10,000 کفار کا مقابلہ اور دوسری طرف خود حضرات صحابہ کی تنگی کا مقابلہ. یعنی ایسی تنگ دستی اور ایسا فقر و فاقہ تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ کھول کھول کر دکھائے کہ رحمت للعالمین ہمارے پیٹ کو دیکھیے کہ میرے پیٹ سے کیا حال ہے. پیارے نبی نے اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر اپنا کپڑا ہٹا دیا. صحابہ نے دیکھا کہ میرے پیٹ پہ اگر 1 پتھر ہیں تو پیارے نبی کے پیٹ پہ تو 2 پتھر لگے ہوئے ہیں. مگر اس موقع پر صحابہ کرام کی محبت اور پیارے نبی کی بشارت اور یقین کا حال دیکھیے. ایک طرف 10,000 کی تعداد میں فوج موجود ہے، دوسری طرف ایک کھجور کھانے کے واسطے موجود نہیں، کھجور کا کی گٹھلی چوسنے کے واسطے موجود نہیں ہے. تنگ دستی کا، فقر و فاقہ کا، بے کسی کا، بھوک کا کیا عالم ہوگا. انسان کو جب بھوک کی انتہا ہوتی ہے تو انسان اپنے نفس کی تسلی کے لیے اپنے پیٹ کے پتھر باندھتا ہے. ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف تھی. پتھر نکلا تھا، کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اس پر کدال چلائی، توڑے مارے، روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح فارس، اللہ اے شام، اللہ نے مجھے اس روشنی میں دکھلا دیا کہ آئندہ آپ کے ہاتھوں میں ملک شام کی چابیاں آ جائیں گی. پھر آپ نے دوسری طرف جب مارا تو فرمایا کہ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ملک ایران کی چابیاں ہمیں دکھلا دی ہیں. اور تیسری دفعہ جب آپ نے مارا اس موقع پر فرمایا کہ ملک یمن کی چابیاں اللہ نے مجھے دکھلا دی. اشارہ تھا کہ ابھی تک دستی کا معاملہ ہے، مگر میری اطاعت میں جو تم لوگ لگے ہوئے ہو اور اللہ کے فرمان پہ تم لوگ لگے ہوئے ہو، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ملک شام کے خزانوں کی چابیاں، ملک ایران کے خزانوں کی چابیاں اور ملک یمن کے خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آئیں گی. اس موقع پر حضرات صحابہ خوش ہوتے اور یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، خوشحالی کا زمانہ آئے گا. مگر صحابہ کی زبان پہ دیکھیے کیا کلمہ نکلا، کیا کلمہ نکلا. انہوں نے کہا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، پروردگار ہمیں کوئی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت کی زندگی چاہیے. اور اس موقع پر جو اتنے سنگین خدمت انجام دے رہے تھے اور پیارے نبی کی بشارت کو سن رہے تھے، یہ نہیں کہا کسی نے کہ آپ ہمیں آئندہ ملک شام اور ملک ایران اور ملک یمن کی بشارت سناتے ہیں، ابھی تو ہمارے ہاتھ پیٹ کی تو کیا، خود آپ کے پیٹ پر تو پتھر بجے ہوئے ہیں، ایسی بشارت سنانے سے کیا فائدہ؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ تغفر الانصار والمہاجرہ، پروردگار یہ ساری خدمت کو قبول کر لیجئے، اور خدمتوں کو قبول کرنے کے بعد انصار و مہاجر کو معاف کر دیجئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جو محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جو محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو ہمیشہ جہاد پر رہیں گے، چاہے ہمارے پیٹ پر تین پتھر کے اوپر نہ بڑھ جائے، ہم تو نبی کے فرمان پر رہیں گے. یہاں پہ شارحین نے لکھا کہ حضرات صحابہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھو، کہ ایسے فقر و فاقہ کے موقع پر، ایسے تنگستی کے موقع پر جب ایک بشارت آئندہ کی سنائی جاتی ہے تو صحابہ اسے مذاق سے محمول نہیں کرتے، بلکہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں. میرے نبی کا فرمان سچا، جیسے صحابہ آپ کی بشارتوں پر، آپ کے وعدوں پر خوش ہوتے تھے، مومن کی شان یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنتیں بتائی ہیں اور جن جن سنتوں کی جو فضیلتیں، اس پر ملنے والے جو ثواب ہیں، ان ثواب پر مومن یقین رکھے. اس کے ساتھ دیکھیے سن چھ ہجری کا معاملہ ہے، اس میں ایک اور سنگین واقعہ پیش آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے واسطے تشریف لے جاتے ہیں، مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں، سرکار کے کچھ افراد وہاں سے آتے ہیں اور راستے روکتے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کے لیے عمرے کا دروازہ اس سال نہیں کھل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں. تاریخ واقعہ لمبا ہے، لیکن یہاں سنانا ہمیں یہ ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، عجیب دردناک واقعہ کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ابھی پورے طور پر لکھے نہیں گئے تھے، زبانی بات ہو رہی تھی، اس موقع پر ایک صحابی جس کا نام ابو جندل ہے، یہ مکے میں کافروں نے ان کے پاؤں میں زنجیر لگا دیے تھے، ہاتھ کو باندھ دیا تھا، ایک کمرے میں انہیں بند کر دیا تھا. جرم ان کا صرف ایک تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا. اس صحابی کو کسی طرح سے کان میں آواز لگی کہ تم جن پر ایمان لائے ہو اور تمہارے جیسے حضرات صحابہ، یہ حدیبیہ تک آ چکے ہیں. اب وہ اندر جو گھر میں بند ہے، وہ اندر میں پوچھ رہا ہے کہ حدیبیہ جو مدی مکہ مکرمہ سے 20 میل کے فاصلے پر، 22 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تک شہدائیان رسول، عاشقان رسول، صحابہ کرام اور پیارے نبی آ چکے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ مجھے موقع مل جاتا اور میں وہاں پہنچ جاتا. بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے دروازے کھولے، اندازہ لگائیے گا مکہ مکرمہ سے مقام حدیبیہ جو 22 میل کے فاصلے، 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کے مکے سے تڑپتے تڑپتے، اچھلتے اچھلتے وہاں سے مقام حدیبیہ تک پہنچ گئے. بھائی کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے وہ تڑپتے ہوئے اچھلتے اچھلتے کسی طرح پہنچے. جب 1400 صحابی کرام کو ابو جندل صحابی نے، جو مظلومیت کی انتہا ہو چکی تھی، جب انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. لیکن جب وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی میری حالت کو دیکھتے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کا یہ کہنا تھا. تو جو لوگ مکے سے آئے ہوئے تھے صلح کے واسطے، انہوں نے 1400 صحابہ کے سامنے حضرت ابو جندل کو ایک جماچہ رسید کر دیا، اور اس کے بعد کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہ ہماری مصالحت ہو رہی ہے، لہذا مصالحت کے مطابق ابو جندل کو وقت دینا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو پوری طرح لکھا نہیں گیا ہے، ابھی تو بات طے پائی ہے، لہذا معاہدے کے خلاف نہیں ہوگا، ابو جندل کو ہم واپس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اگر ابو جندل کو واپس نہیں کرتے تو مصالحت بھی مکمل نہیں ہوگی، ہم اس مصالحت کو ختم کر دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اور اسی گفتگو کو سن کر ابو جندل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین انو رد علی المشرکین، اے صحابہ کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا آپ اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ میری بےکتی اور میری مظلومیت دیکھنے کے باوجود کیا آپ لوگ اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ رد المشرکین کیا ہم مشرکین کے درمیان لوٹا دیے جائیں گے؟ جی تو مسلمہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں لا ترون ما لقی، کیا آپ لوگ وہ منظر ہمارا نہیں دیکھ رہے جو مجھے پیش آئی ہوئی ہے؟ پاؤں میں زنجیر لگے ہوئے ہیں، بدن کٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں آیا ہوں، کیا آپ مجھے وہاں لوٹا دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرات صحابہ ان کی کیفیت کو دیکھ کر ایک دم سچی بجبی ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے، مگر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پھر اے ابو جندل، آپ ہماری مظلومیت کو دیکھتے ہیں مگر میں تیرا نبی بول رہا ہوں، اس کی ذرا اور صبر کر لے، اور اس صبر کرنے پر اللہ سے بشارتوں کی، ثواب کی، درجات کی امید رکھ لے۔ حضرت ابو جندل جو وہاں سے تڑپتے ہوئے آئے تھے اور اچھلتے کودتے گرتے پڑتے یہاں سے آئے تھے، جب پیارے نبی نے کہہ دیا اس پھر وقت سے کر لے، ابھی ذرا چلا جا مشرکین کے درمیان ثواب کی امیدوں کے ساتھ، تو حضرت ابو جندل وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہاں لکھا ہے عارفین نے، دیکھو ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مظلوم انسان جو بند کمروں سے تڑپتا ہوا، اچھلتا ہوا، گرتا ہوا آیا تھا، جس کے دل میں کتنا یقین رہا ہوگا جب میں پہنچوں گا تو 1400 صحابہ کرام میرا استقبال کریں گے، مجھے اپنے گودوں میں لیں گے، مجھے چھڑائیں گے، اور میں وہاں سے مریض چلا جاؤں گا، مظلومیت کی انتہا ہو جائے گی۔ مگر ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی کی بات پر یقین کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر واپس چلے گئے۔ ان دونوں باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کے دل میں اللہ کے اس کے نبی کی ایسی محبت تھی کہ اس محبت کے بعد چاہے مشقتیں ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے تنگستی ہو، چاہے فقر و فاقہ ہو، ہر موقع پر وہ پیارے نبی کی باتوں پر عمل کر لیا کرتے تھے، اپنے مشاہدہ، اپنا تجربہ، اپنے دیکھی ہوئی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کا اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں جو تنگستی تھی، ان کے زمانے میں جو فقر و فاقہ تھا، ان کی زندگیوں میں جو بےکتی تھی، ان کی زندگیوں میں جو پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود وہ حضرات پیارے نبی کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور آج اسی اللہ نے ہمیں کیسی سہولت دے رکھی ہے، ہمیں کیسا کھانا پینا دے رکھا ہے، ہمیں کیسی بستر دے رکھے ہیں، کیسے مکانات دے رکھے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، سامنے پھانسی کا پردہ لٹک چکا ہے، فیصلہ سنایا جا چکا ہے کہ خبیب کل کے دن تجھے پھانسی دیا جائے گا، اسی پھندے پر ہم تجھے لٹکائیں گے، اور تجھے لٹکا کر ہم خوش ہوں گے، ہماری عورتیں خوش ہوں گی، ہمارے بچے خوش ہوں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر کافروں اور دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پروانہ سنایا جاتا ہے، خبری گویا سنائی جاتی ہے کہ آپ کو سولی دی جائے گی۔ سولی کے تصور سے انسان سمجھ سکتا ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، زبان باہر نکل آتی ہے، ایسے سنگین موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے جو کرنا ہو کر لو، میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے میرے نبی کی ایک سنت ہے، جس سنت پر میں عمل کر لوں۔ کہا کیا سنت؟ انہوں نے کہا سنت یہ ہے کہ بدن کے اندر جو زائد بال ہوتے ہیں، ان زائد بالوں کو دور کر دینا میرے نبی کی سنت ہے، لہذا اس اخیر وقت میں جبکہ عام انسانوں کا دم گھٹنے لگتا ہے، مجھے سنت دے دو، میں اپنے بدن کے زائد بال کو دور کر دوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال دور کیے، اس درمیان ایک چھوٹا سا بچہ انہی دشمنوں کا ان کے گود میں آ گیا، اب ان کے ہاتھ میں استعفیٰ ہے، وہ لوگ چیخ مارنے لگے کہ شاید خبیب جو ہیں انتقام لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ خوف آتے ہیں، انہوں نے کہا میرے پیارے نبی کی سنت یہ ہے، کسی دشمن کے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لہٰذا اگرچہ تم میرے سولی کا فیصلہ کر چکے ہو، مگر میں تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ حضرات صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، یہ زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے مشکلات وقتوں میں موت کے سامنے فقر و فاقہ کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل کیا کرتی تھی، ان کی زندگی میں کوئی سنت چھوٹتی نہ تھی۔ آج ان حضرات صحابہ کے حالات کو سامنے رکھ کر ذرا ہم اپنے روز کا، اپنے دن کا، اپنی رات کا جائزہ لگائیں کہ ہم سے کون کون سی سنت ادا ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کھانے کی ابتدا نہ کھانے کی انتہا، میٹھے سے کرنا چاہیے کہ نمکین سے کرنا چاہیے، زبان کی لذت ہے کھانے کی چیز ہے تو ہمیں سنت یاد آ گئی، اور یہ کبھی خیال نہ آیا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے سامنے آئی ہے، اس وقت ہمارے پیارے نبی کیا پڑھتے تھے اور کھاتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، پہلا لقمہ گیا تو کیا پڑھتے تھے، درمیان میں کیا پڑھتے تھے اور کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، اور جب وہ کھانے کی نعمت مسلمان کو اٹھایا جاتا اس وقت پیارے نبی کیا پڑھتے تھے، یہ کبھی خیال نہیں آتا، لیکن یہ خیال ضرور آتا ہے اور یہ تذکرے اور یہ تبصرے ضرور سنتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کھانے کی ابتدا میٹھے سے کریں چاہے کہ نمکین سے کریں۔ میرے دوستو، کہنا یہ ہے کہ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں یا آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ روزانہ لیں، مثال کے طور پہ آجی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم ذرا اتنا تو سوچیں کہ صبح جب ہم اٹھے تھے تو اٹھنے سے لے کر فجر کی نماز تک کی جو سنتیں ہیں، کیا ان سنتوں پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ صبح ہو گئی تو صبح ہونے کے بعد ہم نے صبح ہونے کی سنت پر عمل کیا یا اس کی سنت پر عمل نہیں کیا؟ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ آپ نے فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے ہر عمل میں کبھی کبھی چستی رہتی ہے، اس کے ہر عمل میں کبھی کبھی چستی رہتی ہے اور چستی کے بعد کبھی کبھی سستی آتی ہے، لہذا سستی کے زمانے میں بھی فرمایا سستی کے زمانے میں بھی اگر میرا امتی میری سنتوں پر چلتا رہے گا تو اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور جو سستی کے زمانے میں میری سنتوں کو چھوڑتا رہا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہم سے دور ہو گیا۔ اب ہلاک ہونے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سنیے، اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تحاون بالعذاب فقد عوقب بحرمان السنة، جو بندہ جو آداب ہیں جو مستحبات ہیں جو بندہ آداب کی سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھتے چلیے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں سنتوں کی رغبتوں کے باوجود اور سنتوں کی فضیلت کے سننے کے باوجود اگر ہم سے جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے اس بندے کو سنت سے محروم کر دیا جائے۔ فرمایا من تحاونا بالآداب، جو بندہ سب کو مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے عوقب بحرمان السنة، سنتوں کے محرومیت کے ذریعے اسے سزا دی جاتی ہے۔ ومن عوقب ومن تحاونا بالسنة، اور جو بندہ سنت کو ہلکا سمجھتا ہے، ارے یہ تو سنت ہی ہے، سونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سنت ہی تو ہے، سنت کو ہلکا سمجھے گا نتیجہ یہ ہوگا اس کی زندگیوں سے دھیمے دھیمے فریضے بھی چھوٹنے لگیں گے۔ اور فرمایا من تحاونا بالفرائض، جو بندہ فرض کو ہلکا سمجھے گا حرمان المعرفہ، اس بندے کو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، ذرا بہت کانوں سے سننے کی بات ہے، ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک نوجوان بندہ آیا اور آنے کے بعد اس کی حالت بڑی متغیر تھی۔ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم انسان ہوں اور آپ کے ہاتھ کے گھر میں آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ اس بندے نے کہا میرا جرم بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں رات کے سناٹے میں اپنے قبرستان میں جاتا اور وہاں جا کر مردے سے ایک کفن چوری کر کے لے آتا، اور دوسرے علاقے میں میں اس کفن کو بیچ دیتا تھا۔ اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چلو ہم تجھے توبہ پڑھاتے ہیں، مگر تجھ سے بات پوچھتا ہوں کہ تو رات کے سناٹے اور رات کی تاریکی میں جاتا تھا، اور قبرستان میں جانا ہر انسان کی دل بردے کی بات نہیں، اور کھودنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، لہذا تم کوئی ایسی بات بتاؤ جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم ہو، سنگین ہو۔ تو سنگی نے کہا کہ ہاں میری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم اور سنگین بات یہ تھی کہ میں نے جتنی بھی قبریں کھودی ان قبروں میں سو میں سے 80 مردے کا چہرہ میں نے دیکھا کہ 100 مردوں میں سے 80 مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. یہ بات جب زین الدین عراقی نے سنی تو حیران ہو گئے کہ اس کی کیا وجہ, مسلمانوں کو قبلے کی جانب لگایا جاتا ہے اور یہ بندہ تو اسی رات یا دوسری رات جا کر قرآن نکالتا ہے, چہرے کیوں پھیر دیے گئے؟ وہ دوڑے ہوئے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے تھے تو سنتوں کے چھوڑنے کی سزا اللہ نے فرمائی دی کہ تیرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہے گا بلکہ تیرا چہرہ ہم قبلے سے پھیر دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جس خوش فہمی مبتلا ہیں, ہم لوگ جس حالت میں ہیں, جس لباس میں ہیں, جس کام میں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے سنتیں چھوٹ چھوٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے سنت کی نجات دے دیں, ہمیں کہیں کہ آپ تو وہ لوگ تھے جو مہمان رسول تھے, تمہارے میزبان نبی تھے اور تم نائب رسول تھے اور اس کے باوجود تمہارا حال یہ تھا, اس کے باوجود تمہارا حال یہ تھا کہ تم نے میری سنتوں کو میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا. اس لیے آج کی سنت آخری گفتگو ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں دھیمے دھیمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آئے. اگر سنت نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ولایت بھی حاصل نہیں ہوگی, اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے وہ روایت بڑی خطرناک ہے جو سن چکے ہیں آپ کہ کل میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا کر جامع کوثر عطا فرمائیں گے, کچھ فرشتے ہوں گے جو لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں گے, آپ چہروں کے پاس جانیں گے کہ یہ تو میرا امتی نظر آتا ہے تو وہ قریب آنا چاہے گا, فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے فرشتہ یہ تو میرا امتی نظر آتا ہے کیوں دھکے دیتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی تھی, ہماری زندگیوں میں سنت کی تبدیلی آ چکی ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہم جامع کوثر کی امید پر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے فرشتے ہمیں دھکے دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آج ہم اپنے اللہ کے سامنے عظمتوں کو سوچ کر یہ توبہ کریں گے, پیارے اللہ جتنی سنتیں چھوٹ گئی ہیں اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے, نیکیاں تو کچھ نہیں ہیں اور سنتیں بہت چھوٹی ہیں, اگر آپ نے سنتوں کے چھوڑنے پر ہماری پکڑ کی اللہ ہمارا کچھ نہ ہو سکے گا, ہم بالکل برباد ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے آج اپنے اللہ کے سامنے سنتوں کے چھوڑنے کا توبہ کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اللہ کے کچھ بندے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے, دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں, کیا مانگتے ہیں. آج فرشتہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آج آپ کے یہ بندے پیارے نبی کی سنت لینے بیٹھے ہیں, پیارے نبی کی محبت لینے بیٹھے ہیں, اب تک تو محبت اور سنت نہ لے سکے, آج مانگ رہے ہیں میرے اللہ, سب کے سب یہی مانگ رہے ہیں, کچھ نہیں مانگتے ہیں. اللہ دے دیجیے, فرشتے کے کہنے سے بھی اللہ ہم سب کو دے دے گا. اس منظر کو یاد کیجئے کہ میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پیارے نبی ہمارے لیے سفارش کے واسطے اور ہماری نجات کے لیے پریشان ہوں گے اور کہیں گے امتی امتی, اس امت میں تو ہم بھی شامل ہوں گے, مگر آپ اگر ایک دفعہ کہہ دیں گے وہ تو میرے امتی مگر تیری زندگی میں میری سنت کہاں تھی, ہٹ جا یہاں سے, اے اللہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا, اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں ہمت دیجئے کہ ہم سنت کو کیا عامل بن جائیں. ایک جگہ بیٹھ کے جب ذکر ہوتا ہے حدیث پر ہمیں یقین ہے, وہاں بھوک کی حالت میں دشمنوں کے سامنے صحابہ کو یقین تھا کہ روم اور فارس فتح ہونے والے ہیں, اور جب پیارے نبی نے کہہ دیا کہ ایک جگہ اللہ کے بندے جب دل میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے, لہذا اس رحمت کے برسنے کا یقین کر لیجیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کا یقین کیجیے. میں تیرے سامنے, یہ خیال کیجیے کہ عرش پر اللہ ہے, وہاں پیارے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, سامنے شرمندہ ہونے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں گنہگار ہوں. اللہ آج تک تو سنت کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں تھا, ہمیں سمجھا دیجئے کہ سنت کو چھوڑنا بھی گناہ ہی کی طرح ہے. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں. اللہ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں ہم جائیں ہمارے چہرے کو پلٹ دیجیے, کہ تو نبی کے راستے سے پیدا ہوا تھا, اب قبلے سے ہم تیرے چہرے کو پلٹ دیتے ہیں. میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میری توبہ ہے توبہ اے میرے ادا, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو, مجھ گنہگار کو, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم, جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. رب كريم ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں, اے اللہ باطن میں نہایت ہی گندے ہیں, مولا ہماری گندگی کو معاف فرما, ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں. رب کریم ہم تو بہت بڑے بڑے گناہوں کو گناہ سمجھتے رہے, تیرے نبی کی سنتوں کے خلاف کرتے رہے, اور کبھی خیال بھی نہ آیا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. مولا جس بھی سنت کے خلاف ہم نے کیا ہے, تیرے نبی سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور ہم اپنے آپ کو قریب سمجھتے رہے, مولا خوش فہمی میں لگے ہوئے تھے. مولا پیارے نبی سے بھی یہ کہا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میرا قریبی ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان قیامت میں جنت میں جانے کے بعد ہم اتنے دور پھینک دیے جائیں, دور پھینک دیے جائیں کہ نبی کے دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں. اللہ یہاں تو عجیب لباس میں رہے, عجیب کام میں لگے رہے, عجیب حالت میں لگے رہے, سوچتے رہے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں, مہمان رسول بن گئے, نائب رسول بن گئے, متبع شریعت بن گئے. مولا کریم مگر ہم نے بڑی سریتوں کو چھوڑا ہے. رب کریم اگر صحابہ کرام دیکھ لیتے, اے اللہ صحابہ کرام دیکھ لیتے جنہوں نے پیٹ میں پتھر ڈالے تھے, اے اللہ اگر آپ کا وہ صحابی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا, جو زنجیروں میں جکڑا ہوا, وہ پوچھلتا کودتا ہوا صلح حدیبیہ پہ آ گیا تھا, مولا اگر وہی ایک صحابی ہماری حالتوں کو دیکھ لے تو ہماری حالتوں کو دیکھ کر سبق اٹھے گا, رو پڑے گا. اے میرے بھائیو تم کس کیس کس نبی کے چاہنے والے ہو, تمہاری زندگی سنتوں کے خلاف ہے. میرے اللہ اگر اس صبیب نے دیکھ لیا جو پھانسی کے پندے کے پاس بھی نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا, میرے اللہ ہم تو نعمتوں کو سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں. مولا ہمارے اس گناہ کو معاف فرما رہے ہیں, مولا آج معاف کر رہے ہیں, مولا آج تک ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی گناہ ہے. رب کریم ایک چھوٹا سا بچہ, ایک بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے, استاد کے پاس آتا ہے, کہتا ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ قانون کے خلاف ہو گیا, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. استاد کو رحم آ جاتا ہے کہ بچے کو ہمارا تھا مدرسے کا قانون معلوم نہیں تھا, جب ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے, بچہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے, رحم آ جاتا ہے. مولا ہم اس سے زیادہ مہربان ہیں, مولا ہم نہیں سمجھتے تھے کہ سنتوں کو چھوڑنا بھی گناہ کا کام ہے, سنتوں کے چھوڑنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں, مولا آج معاف کر دیجیے, مولا معاف کر دیجیے, مولا معاف کر دیجیے, رب کریم معاف کر دیجیے, اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو پیارے نبی جی کیسے ہماری سفارش کریں گے, کیسے سفارش کریں گے, مولا کیسے سفارش کریں گے, رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ سنتوں کی فکر عطا فرما دے, سنتوں پہ چلنا آسان فرما دے, رب کریم آسان فرما دیجیے, یہ مولا آسان فرما دے, مولا ہم نہیں کر سکتے, اللہ ارادہ کرتے ہیں مگر سستی غالب ہے, مولا سستی غالب ہے, مولا نفس غالب ہے, شیطان غالب ہے, ہر طرح سے غلبہ ہی غلبہ ہے, مولا آپ ہماری انگلیاں پکڑ لیجیے, نبی سے ہمیں قریب کر دیجیے, سنتوں سے قریب کر دیجیے, رب کریم ہمیں قبر میں ہمارے چہرے کو نہ بدلیے گا, رب کریم چہرے کو نہ بدلیے گا, لوگ ہمیں سنت کے مطابق قبر میں لے جا دیں, لوگ تو سنتوں کے مطابق قبر میں لے جا دیں, پر مولا تیرا فرشتہ آ کر ہمارے چہروں کو سنت سے ہٹا دے, یہ کہہ کر بتا دے کہ تو سنت سے ہٹا تھا, جہاں بھی ہٹ جہاں میرے مولا, ارے مولا معاف فرما دے, اللہ سنتوں کی فکر عطا فرما دے, ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما, یہ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل دائمہ نصیب فرما, یہ اللہ سنت کے عمل کو ہمارے علم میں نوریت کا ذریعہ بنا, محبت کا ذریعہ بنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.